الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے تعلق کے بعد جب اس کو توڑنا ہے تو اس کا تذکرہ اللہ نے اپنی قرآن حکیم کتاب میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہارے اجر قیامت کے دن عطا کر دیے جائیں گے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی ساری زندگی دھوکھا لتبلون فی اموالکم اللہ نے مال دے کے تمہیں آزمایا ہے ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا اور پہلی قوموں کے حالات اللہ نے تمہیں سے بتائے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ جو اللہ چاہتا ہے اس کے کام پکے ہو کے رہتے ہیں میرے محترم بھائیو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون ہے جو سمجھدار ہو عقل مند ہو صحابہ خاموش رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو سمجھائے وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کیا عمل کیے ہیں اس پہ غور و فکر کرتا رہے آج دنیا اس چیز کی تعریف کرتی ہے کہ فلاں آدمی نے بڑی اچھی تقریر کر دی فلاں آدمی نے بڑے اچھے جملے کہہ دیے فلاں آدمی نے بڑی اچھی باتیں کر دی اس کی باتوں کا چرچا اس کی تقریروں کا چرچا اس کی گفتگو کا چرچا اس کے وعظ کا چرچا اس کی کتابوں کا تذکرہ اس کے قرآن کا تذکرہ اس کی تمام چیزوں کا تذکرہ کہ وہ قرآن اچھا خوبصورت پڑھتا ہے وہ حدیث بڑی خوبصورت پڑھاتا ہے وہ گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے وہ وعظ بڑے اچھے کرتا ہے وہ تقریریں بڑی اچھی کرتا ہے وہ دلائل بہت اچھے دیتا ہے وہ سب کچھ بہت اچھے دیتا ہے دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے نام نہاد طبقے اس کو بلند کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن امت کا ایمان اس بات پر ہے کہ دنیا میں کیا کہا اس کا اعتبار نہیں زندگی میں کیا کہا اس کا اعتبار نہیں اپنے عروج کے زمانہ میں آپ نے کیا گفتگو کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اصل موضوع تو یہ ہے آخر میں کس بندے نے کیا کہا موت کے وقت کس بندے نے کیا کہا جاتے ہوئے کس نے کیا کہا مرتے ہوئے کس نے کیا کہا آخری سانس میں کس نے اللہ کو کیا کہا وہ ہے اعتبار وہ ہے نظام چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شطرنج کھیلنے والا آدمی جو کہ بادشاہ شطرنج تھا بہت بڑا کھلاڑی تھا ساری دنیا پہ اس کا چرچا تھا جب وہ دنیا سے مرنے لگا دنیا نے اس کو کہا بھائی کلمہ تو پڑھ لے جب وہ لا الہ الا اللہ کی اس کو ترغیب دیتے تھے مرتے ہوئے اس کے منہ سے یہ نکلا کہ میں بہت بڑا شطرنج کا بادشاہ ہوں یہ کہتے کہتے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور دنیا سے مر گیا اور اس کی آخرت تباہ ہو گئی میرے نبی علیہ السلام کی ساری نگاہیں آپ کی ساری محنت آپ کی ساری توجہ آپ کی ساری فکر آپ کا سارا غور آپ کے صحابہ کا سارا غور اس بات پر تھا کہ آخر میں کون بندہ کیا کہہ کر جا رہا ہے آخر میں کون بندہ کیا کر کے جا رہا ہے، آخر میں کون بندہ کیا کروا کے جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کی وفات کا جس وقت وقت آیا، ایک نوجوان حضرت عمر نے ملنے آیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی۔ جب وہ چلنے لگا، آپ نے دیکھا کہ اس کی شلوار کے پہنچے زمین پہ گسٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے آخری وقت میں، تکلیف کے دوران بھی، مصیبت کا وقت ہوتا ہے، بڑی تنگی کا وقت ہوتا ہے، بڑے عجیب وقت ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر جب موت کے آثار آتے ہیں، وفات کے آثار آتے ہیں، اللہ کے نبی کا حلق خشک ہوا اور آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا، اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، مجھے پانی پلاؤ، سکرات الموت کے حملے مجھ پہ ہو رہے ہیں، جبکہ میں نے جبرائیل سے کہا تھا سب سے کم تکلیف مرنے والے کو جو ہوتی ہے وہ مجھے دے دینا۔ اور اس وقت جو تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی کا حلق خشک ہوا، اللہ کے نبی کو پسینہ آیا، اللہ کے نبی کے سر میں درد ہوا، اللہ کے نبی نے اس وقت پانی مانگا، اور آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کے حالات سے، موت کی تنگیوں سے، موت کی کیفیتوں سے، موت کی سختیوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو امت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں موت کی مدہوشیوں سے، اس کی تنگیوں سے میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ دعا میرے نبی علیہ السلام نے کر کر امت کو یہ بتایا ہے، آخری وقت میں دیکھنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کروانا کیا ہے، اس بات کی توجہ دیکھو۔ حضرت عمر نے اس جوان کو بلایا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، کہ اے میرے بیٹے، جو تیرا حصہ شلوار کا نیچے لٹک رہا ہے تو جہنم میں جائے گا، اس لیے بیٹے جاتے ہوئے اس کو بھی اوپر کر جا۔ حضرت عمر نے آخری وقت میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب کی سنت کو پورا کیا۔ آخری وقت میں کس نے کیا کہا، آخری وقت میں کس نے کیا کیا؟ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیکیاں کر کے جنت کا انتظار کرتے ہیں۔ کب وہ خوش قسمت لمحہ آئے، وہ وقت آئے، وہ گھڑی آئے، جب اس دنیا سے ٹوٹ کر ہم جنت کی وادیوں میں چلے جائیں، جو میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ سے ڈرا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں پہ نہریں جاری ہیں، فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، جوڑے جوڑے ویکے ہیں، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، تکیے لگا کر اللہ کے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ ایسی بیویاں عطا فرمائیں گے جن کو انسان نے اور جنات نے کبھی نہیں چھوا ہوگا۔ ان چیزوں کو پڑھ کر بندہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا، اصل ایمان والا شمار ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی فکر اپنی آخرت پر، اپنے تمام نظام اپنی آخرت پر، آپ کی توجہ اپنی آخرت پر، آپ کی فکر اپنی آخرت پر، آپ کی دعوت اپنی آخرت پر، کہ آخرت کا وقت میرا کامیاب ہو جائے، آخرت کا وقت میرا اچھا ہو جائے، آخرت کے وقت میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آخرت کے وقت میں مجھ سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے، سارے کیے کرتائے دھر چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت کائنات سے گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد ایک ایسی ہستی جو اپنے آنسو بہاتی رہی، دل اس کا کمزور ہوتا رہا، آہستہ 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 وہ بھی آخرت کی طرف چلتا رہا، اس کے قدم، اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کا تجسس، اس کی نظریں، اس کی فکر، اس کے کان، اس کی دولت، اس کا جسم، اس کی تمام چیزیں اپنی آخرت کی طرف مرکوز تھی اور اس بات پہ توجہ تھی، جہاں میرے آقا گئے ہیں میں بھی وہاں جانے کو پسند کرتا ہوں۔ اس شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تیری انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بڑے بڑے فتنے ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے جو آپ کی وفات کے بعد 2 سال کچھ مہینے زندہ رہے اور آپ کی صحت دن بدن گرتی گئی، آنسوں دن بدن بہتے رہے، بال دن بدن سفید ہوتے رہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے گئے، غم تھا، افتراق تھا رسول اکرم علیہ السلام کی جدائی کا۔ چنانچہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ کہنا، اے ابو بکر تو میرے ساتھ رہے گا، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق کو اس چیز کا یقین تھا کہ میں بھی اپنے نبی کی طرح اس فانی دنیا سے رحلت کرنے والا ہوں. چنانچہ تیاریوں کے اندر اضافہ کیا, توجہ کے اندر اضافہ کیا, دن بدن اپنی آخرت کی طرف مڑتے رہے. سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی اپنی آخری اوقات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی پوری مشابہت میرے رب نے عطا فرمائی. چنانچہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن کا نام پیر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس دن سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہوئے اس دن کا نام بھی پیر کا دن شمار کیا گیا. اور حدیث کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کو بھی ایک یہودی عورت نے زہر دیا, اور اپنے آخری وقت میں آپ نے اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا, اے عائشہ جس عورت نے مجھے زہر دیا تھا خیبر کے موقع پر, آج مجھے لگتا ہے وہ زہر میری رگوں میں اثر کر رہا ہے اور میری ریڑھ کی ہڈی پہ اثرات ہوتے جا رہے ہیں. عائشہ مجھے لگتا ہے وہ زہر مجھے اس دنیا فانی سے اللہ کے حکم سے لے جائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام اس زہر کے اثر سے آہستہ آہستہ بیمار ہوتے ہوتے اپنے آخری وقت تک تشریف لاتے ہیں, اور علماء لکھتے ہیں اس زہر کے اثر سے رسول پاک علیہ السلام کو سب سے بڑی شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے. اور وہی موقع آیا جب سیدنا ابو بکر صدیق کو کھانا دیا گیا اور آپ کے ایک صحابی نے کہا مجھے لگتا ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب وہ کھایا آہستہ آہستہ وہ اثر پڑتا رہا, حضرت ابو بکر صدیق کے رگ و ریشے میں وہ زہر اترتا گیا. محبوب بھی اور حبیب بھی ایک بیماری کا شکار ہوئے, وہ بھی زہر کا شکار, یہ بھی زہر کا شکار, ادھر بھی زہر کا اثر, ادھر بھی زہر کا اثر, وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتے رہے, یہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتے رہے. بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ زہر مجھے اس دنیا سے اٹھا کے لے جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ صحابی دن بدن جب آگے بڑھتا, حضور اکرم کی وفات کے بعد ایک درخت پہ کھڑے ہیں, دیکھا کہ چڑیا اڑتی ہے میوہ کھا کر پھر وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے, پھر پانی کے اوپر جاتی ہے پانی پی کر پھر وہاں بیٹھ جاتی ہے, پھر آسمان کی طرف اڑتی ہے, پھر فضاؤں پہ بیٹھتی ہے پھولوں پہ بیٹھتی ہے. آپ نے چڑیا سے کہا تو کتنی خوش قسمت ہے, کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے اڑتی بھی ہے چلتی بھی ہے سوتی بھی ہے جاگتی بھی ہے سیر بھی کرتی ہے, فضاؤں میں چلتی ہے ہواؤں میں چلتی ہے, تیرا کوئی حساب نہیں, تو جو کھا جائے اللہ تجھے سب کچھ معاف کر دے گا. کاش کہ ابو بکر صدیق بھی ایک پودا ہو جاتا, ایک تنکا ہوتا, ایک درخت ہوتا, لوگ اس کو کھا جاتے وہ مٹ جاتا, اس کا نام ختم ہو جاتا, قیامت کے دن اس کا اللہ اس سے حساب نہ لیتا, اس کا اللہ اس سے معاملات نہ لیتا. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے جس کو اللہ بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا, اور جنت کے آٹھوں دروازے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر کہیں گے اللہ اس کو ہمارے اندر سے داخل کر دیجئے. چنانچہ حضرت ننوتوی لکھتے ہیں اللہ تمام دروازوں کی خواہش کو پورا کریں گے, اور ابو بکر صدیق کی مشابہت کے آٹھ انسان بنائے جائیں گے, اور اللہ کی یہ ساری قدرت ہوگی ہر دروازے سے ابو بکر صدیق کی مشابہت کا انسان داخل ہو جائے گا, اور وہ سارے کے سارے دروازے اللہ رب العزت کے حکم سے راضی ہو جائیں گے. زہر کے اثر سے سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھتے گئے, پھر نبی علیہ السلام پر جب زہر کا اثر ہوا آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اب مجھے کوئی دوا نہ پلائی جائے, اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے, اب میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتا, اس دوائی کو ضائع مت کرنا. اس طرح حضرت عمر جس وقت زخمی کیے گئے, ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو اس وقت زخمی کیا, آپ کی انتریوں میں جو زخم آیا آپ کو دوائی پلائی گئی, شربت پلایا گیا, سب کچھ پلایا گیا, لیکن وہ نکلتا گیا. آپ نے اس وقت فرمایا تھا مجھے کوئی دوائی نہ پلائی جائے, اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. اللہ کی تقدیر پر, اس کی قدرت پر, اس کے کرنے پر ہم راضی ہوتے ہیں. فعال لما یرید, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے, اللہ کو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس کی موت موت ہے, جس کی زندگی زندگی ہے, هو الحی القیوم,
زندہ بھی رہتا ہے، قائم بھی رہتا ہے، وہ صرف اللہ ہے. خلق الموت والحیات، موت کو اس نے پیدا کی ہے، زندگی کو اس نے پیدا کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت اس کے ہاتھ میں، فیصلے سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں. حدیث کے اندر آتا ہے جب قیامت آئے گی اللہ رب العزت کائنات پہ موت کے انبار لگائیں گے، ساری دنیا جس وقت مرتی جائے گی، فرشتوں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اس وقت اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی کون باقی رہ گیا ہے؟ حضرت اسرائیل کہیں گے یا اللہ میں باقی ہوں جو دنیا کی روحیں نکالتا ہوں. اللہ اس وقت فرمائیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، تو بھی خاموش ہو کے مر جا، میں نے اپنے عرش کے نیچے ہر ایک کو موت دینی ہے. اسرائیل کو بھی موت دے دی جائے گی، تمام چیزیں موت کی آغوش میں آئیں گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کی قسم آج کی بادشاہت صرف اس اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے، زبردست بھی ہے. اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج سب کی جزا اس کو دی جائے گی، اس کے اعمال کی جزا ان کو دی جائے گی. ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر بندے کو اس کے اعمال کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے اور اس پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. لا یظلم مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے برابر بھی میرا اللہ ظلم نہیں فرمائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم کے اندر زہر کے اثرات، اللہ کے حبیب کے جسم کے اندر زہر کے اثرات، وہ بھی موت کا ذریعہ، یہ بھی موت کا ذریعہ، وہ بھی شہادت کا ذریعہ، یہ بھی شہادت کا ذریعہ، وہ بھی یہودی عورت نے دیا، یہ بھی یہودیوں نے دیا. جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے وہ اللہ کے حبیب رسول اللہ کے خلیفۃ الاوصول سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی دشمن تھے. وہ زہر جب بڑھتا گیا تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کہا، فاطمہ ادھر آ، اپنے کان میرے قریب کر. جب کان قریب کیے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور کرتا تھا، اس سال آیا ہے اس نے دو مرتبہ مجھ سے قرآن کا دور کیا ہے. فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سال اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ باتیں اپنی بیٹی کے کانوں میں کہی، حضرت فاطمہ اس وقت رونے لگ پڑی. میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا ذرا دوبارہ ادھر آ. جس وقت ادھر آئی دوسرے کان میں فرمایا، اے فاطمہ میری وفات کے بعد بیٹیوں میں سے سب سے پہلے اس وقت تو جائے گی اور تو مجھ سے ملے گی. حضرت فاطمہ یہ سن کر ہنسنے لگ پڑی اور فرمایا کہ تو جنت کی جوان عورتوں کی سردار بن کے جائے گی. یہ سن کر ہنسنے لگی. جب رسول اکرم سے گفتگو ختم ہوئی، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بتا تجھے حبیب کبریا نے کانوں میں کیا کہا؟ خاموش ہو گئی. جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ یہ تو بتا تیرے ابا نے تجھ سے کانوں میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے کہا، اما جی اب تو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا بیٹی اس چیز کو امانت سمجھ لینا، جو گفتگو میں تیرے کانوں میں کر رہا ہوں اس کو امانت سمجھنا، میری زندگی میں یہ کسی کو نہ بتانا. اس بیٹی نے اپنے والد کی امانت کو سنبھال کے رکھا. جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ سے بتایا کہ میرے ابا جی نے مجھے کانوں میں کہا تھا کہ بیٹی اس سال میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں گا، لیکن خدا کی قسم حضور اکرم کی وفات کو بھی سمجھنے والا سیدنا ابو بکر صدیق تھا. جب آپ نے اپنی وفات کا اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق اس وقت رونے لگ پڑے، آنسو بہ پڑے. صحابہ نے کہا، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں. حضور اکرم کا غم، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو، اور جس وقت ابو بکر صدیق آخری مرض کے اندر آئے آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میرے محبوب کو زہر لے کر گیا تھا، آج تیرا ابو بکر بھی اس دنیا سے اس زہر کی وجہ سے رحلت کر رہا ہے. اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کن تین کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ سفید کپڑے تھے، نرم تھے، آپ علیہ السلام کی ملکیت تھے، ان تین کپڑوں میں کفن دیا گیا. صدیق اکبر نے بھی کہا مجھے بھی تین کپڑوں میں کفن دے دینا، ایک تو میری چادر صاف کر لینا جو کہ پرانی ہے، اور دو اور کپڑے تلاش کر لینا، لیکن عائشہ میرے کپڑوں کے اندر کوئی کپڑا بھی نیا نہ ہو، پرانا کپڑا ہو، صاف کر کے پہن لینا اور وہی مجھے کفن دے دینا۔ نئے کپڑے کا حقدار زندہ ہوتا ہے، اور میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کفن پرانا ہی کیوں نہ ہو، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، کیونکہ دل میں جب ایمان ہے، دل میں جب قرآن ہے، دل میں جب صداقت ہے، دل میں جب جہاد ہے، دل میں جب اللہ کے حبیب کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی عقیدت ہے، اللہ کے حبیب کا پیار ہے، ان کو یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم۔ کہا بیٹی یہ تو بتا کہ رسول اکرم علیہ السلام دنیا سے کب گئے تھے؟ فرمایا پیر کے دن۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ میں آج رات اس دنیا سے چلا جاؤں۔ کہا میری بیٹی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اتھر کے پاس رکھ دینا، اور اس کے بعد انتظار کرنا۔ کیا کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ کی میت مبارکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ رکھ دیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہوتا ہے، آواز غیب سے آتی ہے، اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملاؤ، صدیق کو نبی سے ملاؤ، پیارے کو پیارے سے ملاؤ، مقتدی کو امام سے ملاؤ، صحابی کو نبی سے ملاؤ، سسر کو داماد سے ملاؤ، بھائی کو بھائی سے ملاؤ، مسلمان کو مسلمان سے ملاؤ، جنتی کو جنتی سے ملاؤ، کلمے والے کو کلمے والے سے ملاؤ، اللہ کے محبوب کو اللہ کے محبوب سے ملاؤ۔ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر سیدنا صدیق اکبر کے لیے یہ آوازیں آتی ہیں، اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملاؤ۔ وہ حبیب جس نے اپنی بیٹی کو، جان کو، مال کو، دین پر، دنیا پر، تمام چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان کیا۔ اور وہ وقت جب ایک غریب آدمی آیا میرے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے لگا، اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کو اپنی قمیض مبارک دے دی۔ وہ فقیر اس کو لے کر گیا اور اس نے بازار میں بولی لگائی کہ یہ قمیض بیچنا چاہتا ہوں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہے۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا بتا اس کی قیمت کیا ہے، اس نے کہا 800 درہم میں اس کے لوں گا، جبکہ 800 درہم اس کی ہرگز قیمت نہیں بنتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا، کہا میں جاتا ہوں۔ بازار میں پہنچے، اللہ کے حبیب کی قمیض اس وقت بک رہی تھی اور وہ فروخت کر رہا تھا، ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بندہ اتنے پیسوں میں اس کو لینے پہ تیار نہیں تھا۔ 800 درہم اس کی جب قیمت لگا دی گئی، ابو بکر صدیق نے کہا میں ابو بکر اس قمیض کو لیتا ہوں۔ جب قمیض کو خریدا، اپنے گھر میں آئے، اتنے خوش تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا کی کے اوپر جب نظر پڑی چمک دمک کے ساتھ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر تو نے اتنی مہنگی قمیض کیوں لے لی؟ کہا تمہیں کیا پتا جو رسول اکرم کے جسم کے ساتھ لگ جائے، اگر 800 کے بجائے 8 کروڑ بھی ہوتے، ابو بکر صدیق اس کو لے آتا اور دنیا کو یہ بتا دیتا کہ نبی علیہ السلام کی قمیض قیمت سے نہیں ملتی بلکہ قسمت سے اور نصیب سے ملتی ہے۔ پورے بازار میں کوئی لینے والا نہیں ملا، اگر وہ اس کا نصیب نہیں تھا، وہ اس کی قسمت نہیں تھی، وہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ خدا کی قسم وہ بھی خوش قسمت تھی حلیمہ، جس وقت عورتوں نے کہا ہم یتیم بچے کو نہیں لیتی، ہمارے حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عورتوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس یتیم بچے کی آنکھوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور رسول اکرم اپنی آنکھیں ادھر پھیر لیتے تھے اور وہ رسول کے حسن کو دیکھنے ہی نہ پائی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ اس کمرے میں تشریف لائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف اپنی نگاہوں کو دیکھا ہے، ان کے نور نبوت کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ہے، کوئی اور عورت آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ ان کا وہ نصیب نہیں تھا، ان کا وہ مقدر نہیں تھا، ان کا وہ حصہ نہیں تھا، وہ تو دروازہ کھولتی تھی کھول کر ہلکی سی نظر ڈالتی تھی، اللہ کے حبیب اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، اللہ نے اس کی تقسیم میں لکھا تھا، اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ چنانچہ میرے آقا نبی اس وقت نگاہیں اٹھائی، آپ کے چہرے کا نور حلیمہ کو نظر آیا، آپ کا حسن حلیمہ کو نظر آیا، آپ کی صورت حلیمہ کو نظر آئی۔ وہ ان کا مقدر بنی، یہ ان کا مقدر بنے، باقی کوئی کسی کا مقدر نہیں تھا۔ کئی عورتیں چلی گئی، دروازے کھل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس بچے کا نصیب کسی عورت کی گود نہیں تھا۔ اگر تھا تو حلیمہ سعدیہ کا نصیب تھا، جس کا نصیب ہوتا ہے اس کو ملتا۔ 800 درہم میں سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے آقا علیہ السلام کی قمیض مبارک کو لیا اور اپنے سینے سے لگا کر مسکراتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ حضور اکرم کی خدمت پر اللہ نے اس کی صداقت کو کتنا چمکایا کہ آج یہ روضۃ الرسول پہ ہے، کس جگہ تدفین ہو، کہاں پر دفن کیا جائے، کہاں پہ روضہ بنے، کہاں پہ زیارت بنے۔ اماں عائشہ سے کہا تھا، مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن یہ فرمایا تھا اگر اللہ کی طرف سے آواز آئے تو دفن کر دینا، نہ آئے تو کسی عام قبرستان میں لے جانا۔ عام قبرستان، اچھی قبر کا مل جانا رحمت ہے۔ قبر والوں سے پوچھو جو قبریں کھودتے ہیں، عذاب والوں کی قبروں میں گرمی کھودنے والوں کو محسوس ہو جاتی، تنگی محسوس ہو جاتی ہے، ڈر محسوس ہو جاتی ہے، نفرت محسوس ہو جاتی ہے۔ قبر ایسی بھی آئی ہے، ایسی بھی آئی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں قرآن کی گستاخی کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دور میں جب اس کو موت آئی، اس کو دفنایا گیا، قبر نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ شاید رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ نے نکال کے پھینکا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرے دن جب دفنایا، پھر قبر نے اتار کر اس کو پھینک دیا، پھر کہا شاید یہ رسول اللہ کے صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ نبی نے فرمایا میں اور میرے صحابہ ایسا کام نہیں کرتے۔ جب تیسرے دن دفنایا، پھر قبر نے اس کو باہر پھینک دیا، پھر الزام لگا، پھر رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کی نگرانی کر لو۔ رات کو نگرانی کی گئی، رات کے وقت قبر نے اٹھا کے اس کو کئی گنا دور تک پھینک دیا، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی کتاب کی گستاخی کرنے پر قبر اس کو قبول نہیں کر رہی۔ کئی جگہوں پہ قبریں کھودی گئی، پانی نکل آیا، پھر کھودی گئی، پانی نکل آیا، پھر کھودی گئی، سانپ نکل آیا، پھر کھودی گئی، کیڑے مکوڑے نکل آئے۔ کئی جگہ پہ کھودی گئی تو وہ قبریں زمین میں اتر گئی، کئی جگہ پہ قبریں کھودی گئی ان کی وحشت دہشت کی وجہ سے وہاں قریب جانے پہ کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، یہ صحابہ ہیں جو رسول اکرم کے روضہ پہ رکھے گئے ہیں، کوئی صحابی کچھ نہیں کرتا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں حبیب کبریا کا خلیفۃ الرسول روضہ مبارکہ پر، چارپائی کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اوپر سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، اس حبیب کو حبیب سے ملا دو، ابو بکر کو رسول اللہ سے ملا دو۔ صحابہ قبر کھودتے ہیں، جہاں میرے نبی علیہ السلام کا کندھا ہے وہاں پر صدیق اکبر کا سر آتا ہے، آج بھی موجود، ساتھ لگا ہوا، ساتھ جڑا ہوا، تمام چیزیں آپ کے بالکل قریب، موت بھی خوبصورت، وفات بھی خوبصورت، آخری وقت بھی خوبصورت۔ جس وقت آخری وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصلی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، فرمایا یہ امانت جو میرے آقا علیہ السلام نے میرے حوالے کی تھی، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی مرض الوفات میں نمازیں پڑھائی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کھڑکی مبارک کھولی تھی، پردہ ہٹایا تھا، ابو بکر امامت کروا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے امت کو ابو بکر جیسا امام عطا کر دیا اور ابو بکر کو صحابہ جیسے مقتدی عطا کر دیے، اب میرا مشن کامیاب، میری نبوت کامیاب، میری رسالت کامیاب۔ یہ ہر باپ کا شیوا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مشن میں اپنی امت کو کتنا کامیاب کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی مجھے عطا فرمایا، میں اپنا مصلی حضرت عمر کو عطا کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا گیا، بتا عمر کو میں نے مصلی دے دیا، وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا میں اتنا جانتا ہوں کہ لوگوں کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، باطن بہت گندا ہوتا ہے، لیکن میں یہ الفاظ لے کر آتا ہوں عمر فاروق وہ آدمی ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، جس کا اندر اس کے باہر سے اچھا ہے، جس کا اندر اس کے باہر سے صاف ستھرا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے جی اندر صاف ہو جائے، اندر صاف ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ بھائی اندر صاف کیسے ہوگا؟ باہر پیپ لگے گا، ٹوٹی لگے گی، پانی آئے گا، دروازہ کھلے گا، تالا کھلے گا، اندر جاؤ گے تو صاف ہوگا نا۔ کلمہ اندر جائے، ایمان اندر جائے، نماز اندر جائے، اذان اندر جائے، درود اندر جائے، زکات جائے، صدقہ جائے، جہاد جائے، محبت جائے، تمام چیزیں جائیں، یہ جا کر اندر سے واش کریں گی، یہ پائپ کا پانی جائے گا تو واش ہوگا۔ اندر تمام چیزیں دوائیاں کھا کر جاؤ گے تو اینٹی بائیوٹک اندر سے آپ کو صاف کرے گی، انجیکشن لگے گا یہ دوائی باہر سے اندر جائے گی تو آپ کو درست کرے گی۔ باہر سے تمام چیزیں جب اندر منتقل ہو جائیں بندے کا اندر صاف ہو جاتا ہے، اور شیطان نے الٹا دبا لگا دیا، پہلے اندر صاف کر پھر باہر دیکھیں گے۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے، دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، ظاہر کی کوئی بات نہیں ہوتی، دل ٹھیک ہو، اندر ٹھیک ہو۔ کیا کہا عبد الرحمن نے؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ عمر فاروق اندر سے اتنا صاف ہے کہ باہر سے بھی صاف ضرور ہے، لیکن اس کا اندر باہر کے مقابلہ میں زیادہ صاف ہے۔ حضرت عثمان کو بلایا، کہا خدا کی قسم عمر، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر کے بعد عمر سے بڑا انسان اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی امامت حضرت عمر فاروق کو عطا کیا۔ حضرت عثمان سے کہا آؤ میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی جب وفات ہوئی آپ نے صحابہ سے کہا ایک کتاب لے کر آؤ، میں تمہیں کچھ لکھا کے دیتا ہوں، لن تزلوہ بعدی، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس وقت کہتے ہیں صحابہ میں حضرت عمر نے کہا ہم کچھ کتاب نہیں لے کر جائیں گے لکھنے کے لیے۔ جھگڑا پیدا ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اٹھا دیا، لیکن ہمارے اکابر نے لکھا حضرت عمر شفقت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، حضور کا خیال رکھتے ہوئے، بیماری کو دیکھتے ہوئے، مرض کو دیکھتے ہوئے، حالت نبوت کو سمجھتے ہوئے، مزاج نبوت کو سمجھتے ہوئے، مزاج رسالت کو سمجھتے ہوئے، یہ کہہ دیں گے کہ ہم کوئی کتاب نہیں دیتے تاکہ رسول اکرم کو اس وقت لکھتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ بات پکی تھی، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ یہ لکھنا صرف خلافت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام خلافت کو منتخب کرنا چاہتے تھے، خلافت اسلامیہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت لکھوائی، حضرت عمر کی خلافت کو منتخب کیا گیا، اور کہا کہ لوگ کہیں گے کتنے سخت آدمی کو خلیفہ بنایا، لیکن میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ ہو اس کی سختی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت عمر کے غصہ نے اسلام کو بہت بلندی پہ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر کا غصہ، یہ روب، یہ دبدبا بہت بڑی رحمت تھی۔ آج مسلمان کہتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے، یاد رکھنا غصہ عذاب بھی ہے، غصہ رحمت بھی ہے۔ یہی حضرت عمر کا غصہ تھا جس نے ابو جہل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، یہ حضرت عمر کا غصہ تھا جس نے عتبہ شیبہ ربیعہ کو اپنے کمروں تک محدود کر دیا، یہی حضرت عمر کا غصہ تھا، کیسر و کسرا کے ایوان جس کی بنیاد پہ ہل گئے، یہی حضرت عمر کا غصہ تھا کہ شیطان ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتا تھا، یہی حضرت عمر کا غصہ تھا کہ شیطان ان کے سائے سے بھاگ جاتا تھا، یہی حضرت عمر کا غصہ تھا کہ نبی کی ازواج مطہرات پردے کے بغیر اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھ کر بڑی گفتگو فرما رہی ہیں اور بڑی بے تکلف باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت عمر جس وقت آئے تو چھپ کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی بندی، تم اس نبی سے نہیں ڈرتی جو میرا امام ہے، میرا باپ ہے، میرا رسول ہے، میرا امام ہے، تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ کہا، تم بڑے سخت ہو، اللہ کے حبیب بڑے نرم ہیں، تو بہت سخت ہے، تو بہت سخت ہے، تو بہت سخت ہے۔ لیکن یہ سختی کیا تھی؟ جب حضرت سودا باہر نکلتی ہیں، حضرت عمر کو غصہ آیا، اماں تو میری ماں ہیں، تو پردے کے بغیر جائے میں نبی کو شکایت لگاؤں گا۔ شکایت لگی، سودا کو غصہ آیا، نبی کے پاس کہا، یا رسول اللہ، یہ عمر کیا ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے؟ یہ ہمیں کیوں تنگ کرتا ہے؟ یہ ہم پہ کیوں سختی کرتا ہے؟ یہ ہمیں کیوں ڈانٹتا ہے؟ یہ ہمیں کیوں کہتا ہے؟ اللہ کے حبیب مسکراتے ہیں، جبرائیل امین اوپر سے آتے ہیں، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، عمر کا غصہ آج اللہ نے بھی مانا ہے، اور آج اللہ کہتے ہیں آج کے بعد قیامت تک مومن عورت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلے گی۔ ولا یبدین زینتہن، زینت ظاہر نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ عمر کے غصے نے اسلام کو بڑا فائدہ دیا ہے، عمر کے غصے نے اسلام کو بڑا مقوی کیا ہے۔ حضرت عمر کے غصے اور دبدبے نے مکہ مکرمہ میں اذان کو بلند کیا ہے، مکہ مکرمہ میں قرآن کی آوازوں کو بلند کیا ہے، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں قرآن کی آوازوں کو بلند کیا ہے، مکہ کی گلیوں پر تبلیغ کے لیے صحابہ کی جماعتوں کو حضرت عمر کے دبدبہ نے چلایا ہے۔ حضرت عمر کے غصہ نے مکہ کی اور مدینہ کی عورتوں پر برقعہ کی چادریں رکھ کر اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے۔ حضرت عمر کے غصہ نے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر شرابیوں کے اوپر، زانیوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر ایک خوبصورت روب اور دبدبہ قائم کیا۔ حضرت عمر کے اس غصہ نے پوری دنیا کے وہ لوگ جو اپنے اشاروں سے کائنات کو فتح کرتے تھے، آج اسلحہ کے باوجود حضرت عمر کی تلواریں ان پر لٹکی ہیں۔ حضرت عمر کے اس جہادی غصہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، جب آپ کا ایک صحابہ کا لشکر دشمنوں کے نظرے میں پھنستا ہے، اس وقت حضرت عمر مدینہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر آواز لگاتا تھا، یا ساریت الجبل، اے پہاڑ کے پیچھے چلنے والے صحابہ، تمہیں عمر اپنی جنگی تدبیروں سے آگاہ کرتا ہے، اس کی تدبیروں کو استعمال کر کر اپنی جنگوں میں آؤ۔ آج اللہ تمہیں حضرت عمر کی صداقت کے ذریعے اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان کو لکھوا رہے ہیں اور پھر کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عمر کی خلافت حضرت عثمان نے نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ ابو بکر صدیق کو پڑھ کر سنائی، پھر کہا کہ اماں عائشہ صدیقہ سے مجھے پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دینا۔ یہ نظام تھا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی بھی آپ رسول اللہ کی زندگی کے مشابہ، آپ کی وفات بھی نبی کی وفات کے مشابہ، آپ کا مرض بھی نبی کے مرض کے مشابہ۔ میرے آقا کو آخری وقت میں سر درد ہوا، صدیق اکبر کو بھی سر درد ہوا، اللہ کے حبیب کو 17 دن بخار رہا، صدیق اکبر کو 17 دن بخار رہا، اللہ کے حبیب پیر کے دن گئے، صدیق اکبر پیر کے دن گئے، اللہ کے حبیب نے 3 کپڑوں میں کفن لیا، صدیق اکبر نے 3 کپڑوں میں کفن لیا، اللہ کے حبیب نے آخری وقت کے اندر ایک لشکر جو تھا جس کو اسامہ کا لشکر کہا جاتا ہے، اس کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ صدیق اکبر نے حضرت مسنہ، یہ صحابی ہیں، ان کے لشکر کو عراق کی طرف روانہ کیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے بعد اپنی وراثت کے متعلق یہ کہا کہ میری وراثت جو ہے وہ صدقہ ہوگی، اور نبیوں کی وراثت ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ تقسیم تو اس کی ہوتی ہے جو دنیا سے مر جائے اور اس کا نام مٹ جائے، لیکن انبیاء چونکہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور جو زندہ ہو جائے ان کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، دوسرا ان کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیوہ نہیں ہوتی، ان کے نبی زندہ ہوتے ہیں، پسے پردہ ہوتے ہیں اور امہات المؤمنین ہوتی ہیں اور ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلا کر فرمایا، بیٹی مجھے ایک غابہ کی زمین ملی تھی، اس زمین کو بھی تقسیم کر دینا اور وراثت میں تقسیم کرنا، چونکہ میں ہوں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں رسول کا خلیفہ ہوں، ہماری وراثت تقسیم ہو سکتی ہے لیکن وہ نبی ہیں، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اور حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا۔ لوگوں کا یہ بہت بڑا اشکال رہتا ہے، محرم الحرام میں پیٹتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ہماری ماں سے ظلم، ہماری ماں سے ظلم ابو بکر نے کیا، ہماری فاطمہ کو بھوکا ابو بکر نے رکھا، ہماری فاطمہ کو کچھ نہیں دیا سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، حضرت عمر کی ابو بکر کی ملی بھگت نے حضرت فاطمہ کو وراثت سے محروم کر دیا۔ یہ آوازیں آپ کو آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گی، محرم کے مہینوں میں نظر آئیں گی۔ میڈیا کی نظر جن لوگوں کی ہے جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ شیعہ ہے کہ مرزائی ہے کہ مسلمان ہے یا کیا ہے، وہ ان کے آنسو پہ آنسو بہاتی ہیں۔ ہماری کئی عورتیں اپنے گھروں میں رو پڑتی ہیں، کئی رو پڑتی ہیں، اما فاطمہ کے ساتھ ابو بکر نے ظلم کیا، اما فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر نے ظلم کیا، ان دونوں کی نعوذ باللہ ملی بھگت نے اما فاطمہ کو وراثت نہیں دی۔ جس وقت رونے والے باطل کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے اور ان کے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی میڈیا پہ دیکھ کر رو پڑتی ہیں، آپس میں تبصرے ہوتے ہیں، سہیلیاں بیٹھتی ہیں کہ آج تو ہم نے ایک نئی بات سنی، کیا سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں دیا، حضرت عمر سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا بھائی نعوذ باللہ خرد برد کر دو، مال فے کہاں گئی، دوسری زمینیں تیسری زمینیں کہاں گئی، کیوں نہیں ملی۔ ہماری بہنیں بھی جہالت کا شکار بن کر ابو بکر صدیق کے خلاف بدگمانی پیدا کر لیتی ہیں، اور جس طرح نبی کے اوپر بدگمان بندہ جہنم پہ جاتا ہے، اس طرح ہمارے صحابہ پہ بھی جو بدگمانی کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ تاریخ نہیں پڑتی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کے مال کی وراثت ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتی، اور وہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ ہوتی ہیں، اور یہ حدیث لا نورثو ما ترکنا صدقۃن، جو ہم پیچھے چھوڑیں گے ان کا وارث کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس حدیث کا پتہ تھا، فاطمہ آئی، ایک مرتبہ حضرت علی آئے، آپ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کچھ حالات میں ناراضگی پیدا ہوئی، بعد میں جب اس حدیث کو حضرت فاطمہ تک پہنچایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو سمجھایا، دکھایا، سب کچھ کر دیا، اس کے بعد کیا دوسری مرتبہ حضرت فاطمہ نے کبھی وراثت مانگی، یا آپ کے گیٹ پر کبھی آئی، یا آپ سے کچھ کہا، یا کبھی شکوہ کیا، یا کبھی گلہ کیا؟ نہیں، جب وفات کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ سے کہا حضرت علی نے کہ ابو بکر صدیق آپ کو ملنے آئے ہیں، کہا مرحبا، دروازہ کھولا، ملاقات ہو گئی۔ اور جس وقت حضرت فاطمہ کا جنازہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ امامت کروائیں۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی، لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم، جس جگہ پہ ابو بکر موجود ہو وہاں پہ کوئی امام نہیں بن سکتا۔ آج فاطمہ کا جنازہ اس کا خامد نہیں پڑھا رہا، عثمان نہیں پڑھا رہا، عمر نہیں پڑھا رہا، فاطمہ کے جنازے کے لیے بھی آج حضرت علی المرتضیٰ جو کہ اس کا ولی ہے، وہ جس کو چاہے کھڑا کرے، چھوٹے کو لائے، بڑے کو لائے، خود پڑھائے، کسی کو اٹھائے، بادشاہ کو کھڑا کرے، وہ ولی ہوتا ہے، وہ خود پڑھا سکے تو بھی جائز، کسی کو لائے تو بھی جائز، کسی کو منتخب کرے وہ بھی جائز، وہاں پہ ولی کا مسئلہ تھا۔ اگر حضرت عثمان کو لاتے حضرت علی لا سکتے تھے، اگر علی کو لاتے علی لا سکتے تھے، خود پڑھاتے پڑھا سکتے تھے، جس کو مرضی لاتے حضرت علی لا سکتے تھے، آپ ولی تھے، وہاں پہ شریعت کے اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا کہ جہاں ابو بکر ہے وہاں کوئی امام نہیں بن سکتا، اور کس نے امامت کروائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی. ایک آدمی نے پوچھا بتاؤ ابو بکر کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب انہوں نے اصحاب رسول کو اہل بیت کو وراثت سے محروم کر دیا، کہا خدا کی قسم میں تو اتنی بات جانتا ہوں ابو بکر تو ابو بکر ہیں، لیکن ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر کو ایک طرف کر دو، ان کا ایک غلام ہے جس کا نام عامر بن فہیرہ ہے، اور یہ وہ غلام ہے جب سراقہ نے میرے نبی علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا اور حضور نے اس کو پھر معاف کر دیا تھا، اور سراقہ نے کہا تھا اے نبی مجھے کوئی خط لکھ کر دے دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ مجھے امن دے رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خط لکھنے کا حکم عامر بن فہیرہ کو بتایا تھا کہ تو خط لکھ اور تیری طرف سے یہ امان نامہ دے دیا جائے سراقہ کو. جس وقت عامر بن فہیرہ کا انتقال ہوا، ان کو قتل کرنے والے اس وقت عامر بن طفیل تھے جو کہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. جس وقت عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام شہید کر دیا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں نے اس کو اٹھایا آسمان کی روشنیوں میں لے گئے اور وہاں پہ ان کو غسل دیا گیا اور جنت کے اندر ان کو داخل کیا گیا. نیچے عامر بن طفیل اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا. میرے نبی کی خدمت میں جب آیا عامر بن طفیل قبیلہ طفیل کا سردار تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا عامر بن طفیل بتا تو مسلمان ہوا ہے، تجھے اسلام کے اوپر کس رغبت نے دیا ہے، کون سا شوق تھا جو تجھے مسلمان کر گیا؟ اس نے کہا میں نے عامر بن فہیرہ کو جس وقت شہید کیا میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو جا کر غسل دیا اور اس کو جنت میں میری آنکھوں کے سامنے اوپر بلند کر دیا گیا، اور خدا کی قسم میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ عامر بن فہیرہ ایک غلام ہو کر بھی آج فرشتوں کے ہاتھوں سے اڑ کر جنت میں چلا گیا ہے، میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں سوال کرنے والے سے تو ابو بکر کی بات بات میں کر، صحابہ کی بات بات میں کر، پہلے ابو بکر کے غلام کو تو دیکھ جس کو اللہ فضاؤں میں اٹھا کے جنت میں داخل کرتا ہے تو اس کے مالک کا کیا اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہوگا. مقام وفات، جائے پیدائش، تمام چیزوں میں مطابقت. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ان کی تدفین کر دی گئی تو خدا کی قسم حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، فرمایا یہ وہ ٹکڑے تھے جو احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، سور کے میدان میں، ہرا کے میدان میں، مکہ کے میدان میں، مدینہ کے میدان میں، ساس سسر داماد ان رشتوں کے اندر ہر مقام پر آمنے تھے، سامنے تھے. اور یہاں تک کہ علماء نے اس پہ لکھا ہے، ایک حدیث آتی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو عمر کو تو یہ کہا ہے کہ نبی ہوتا، یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا؟ سوال کرتے ہیں لوگ. تو ہمارے حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر میں نبی میں کوئی فاس فرق باقی تھا ہی نہیں، وہ فنا پھر رسول ہو چکے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ابو بکر کے اندر کوئی علیحدہ نام کی چیز ہے بھی، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ابو بکر ہوتا، وہ تو فنا فی الرسول تھا، مجسمہ رسول تھا، صرف بات نبوت کی تھی، وہ نبی نہیں تھا. لیکن نبی کا سب سے بڑا مقتدی تھا، نبی تو نہیں تھا بڑا شاگرد تھا، نبی تو نہیں تھا وہ خلیفہ تھا. ابو بکر ہے خلیفۃ الرسول اور باقی صحابہ خلیفہ ابو بکر ہیں. ابو بکر ہیں خلیفۃ الرسول، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ خلفائے ابو بکر ہیں، ابو بکر کے خلیفہ ہیں. اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا، وفات میں بھی، پیدائش میں بھی، لباس میں بھی، مرض میں بھی، بخار میں بھی، دن میں بھی، تمام چیزوں کے اندر اللہ نے مطابقت عطا فرمائی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آج مسلمان کہتا ہے میں نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے واعظ کیے، بڑے درجے لیے، بڑے میڈل لیے، بڑا یہ ہو گیا، بڑا وہ ہو گیا. ہمارے حضرات فرماتے تھے اس عنوان پر آؤ کون ہے جس نے آخر میں کیا کہا، موت کے وقت اس کا ایمان کیا تھا، آخری وقت میں جملہ کیا تھا، آخری وقت میں اس کی حالت کیا تھی، یہ ہے کامیاب. اور دنیا میں اس کی تقریریں، بڑے بڑے باز، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے مرتبے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے نقش نمونے پہ چل کر اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.